تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو محبت محمد والے محمد میں خلق کیا، اور محبت محمد والے محمد کے صدقے میں اس کائنات کو پال رہا ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دامن محمد والے محمد سے منسلک کر دیا. یہ وہ مولا ہیں، جب ہم ماں کے شکم میں ہوتے ہیں اس وقت بھی ہماری ضامن و سامن ہیں، اور یہ مولا زندگی میں بھی ہاں اگر کبھی پریشانی مبتلا ہو جائیں، کوئی حاجت ہو، کوئی غم ہو، تو مولا کا واسطہ دے کے خدا کی بارگاہ میں مانگتے ہیں اور مل جاتا ہے. یہ مولا ہماری حاجت روا ہے. آج کا دن امام رضا سے متعلق ہے، تو آج مجلس کی پہلی حدیث امام رضا کی پڑھوں گی. امام رضا ارشاد فرماتے ہیں، مجھے خواب میں میرے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام صلوات دیجیے. امام رضا کہتے ہیں، مجھے خواب میں میرے بابا نظر آئے اور میرے بابا نے کہا، جب مصیبتیں ہر طرف سے گھیر لیں تو کثرت سے پڑھا کرو یا رؤوف یا رحیم. یہ دو نام اللہ کے ہیں، رؤوف بھی اللہ کا نام ہے اور رحیم بھی اللہ کا نام ہے. تو امام موسیٰ کاظم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، جب مصیبتوں میں گھر جاؤ، شدتوں میں مبتلا ہو جاؤ، تو کثرت سے کہا کرو یا رؤوف یا رحیم، اور خدا تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا. تو امام تک یہ حدیث پہنچی، امام ہم سے بیان کر رہے ہیں، جب بھی مصیبتوں میں گھر جاؤ تو تم بھی اللہ کے ان دو اسم کو پکارا کرو اور اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا. آج امام رضا کا دن ہے، تو آج پوری مجلس امام رضا سے متعلق ہے. بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میرا مخاطب میرے بچے ہیں جو اس وقت اور یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، واٹس ایپ پہ سن رہے ہیں، کہ امام رضا کا اگر تعارف کروائیں تو کس طرح. باپ ہیں باب الحوائج، ماں ہیں نجمہ خاتون کہتے ہیں، اور ایک نام اور تختم خاتون. یہ بھی دونوں نام، بلکہ تین چار نام لیے جاتے ہیں، میں دو نام بیان کر رہی ہوں، کہ امام رضا کی والدہ کا نام نجمہ خاتون بھی کہا جاتا ہے اور تختم خاتون بھی کہا جاتا ہے. کنیت امام رضا کی ابو الحسن. اور القابات کیا ہیں؟ بہت سارے القابات ہیں، صابر ہیں، وسیع ہیں، رضا ہیں، عالم آل محمد ہیں، اور رؤوف ہیں. میں دو ایک القابات کی وجہ بتاؤں. پہلی وجہ، عالم آل محمد کیوں ہے؟ آل محمد میں عالم انہیں کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام رضا کے دور حکومت سے پہلے، امام رضا سے پہلے جتنے فرقے بننے تھے بن گئے، شیعوں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی، مگر امام رضا کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا. کیوں؟ امام رضا نے دربار میں، ماموں کے دربار میں اتنے علمی مناظرے کیے ہیں، عیسائیوں سے بھی، یہودیوں سے بھی، مسلمانوں سے بھی اتنے مناظرے کیے کہ جو سامنے مناظرے والا ہوتا تھا وہ حق کو تسلیم کر کے اٹھتا تھا. تو جتنے شکوک تھے لوگوں کے ذہنوں میں، وہ امام رضا سے مناظرے کر کے دور ہو گئے. تو پھر شیعوں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی کوئی فرقہ نہیں بن سکا. اس لیے امام رضا کو عالم آل محمد کہتے ہیں. اچھا، امام رضا کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ رضا ایسا لقب ہے جو امام کے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے. یعنی ہم لوگ امام کو امام رضا کہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، نام کیا ہے؟ علی، یہ علی اوسط ہے. مگر اگر ہم فقط امام کے نام لقب کو پکارے امام رضا، تو لوگوں سمجھ میں آتا ہے یہ آٹھویں امام کی بات کر رہا ہے. تو کیوں کہتے ہیں رضا؟ جب کسی پوچھنے والے نے امام رضا کے بیٹے امام تقی جواد سے پوچھا، صلوات دیجیے بابا، پوچھا امام جواد سے، آپ کے بابا کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ یہ لقب بہت مشہور ہوا. امام تقی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ لقب اللہ نے ان کے لیے موسوم کیا تھا، اور اللہ نے اس لیے موسوم کیا کہ جس طرح میرے بابا کی امامت پر ان کے شیعہ، ان کے محب متفق تھے، ایسے ہی بابا کی ولایت پر، ولی عہدی پر بھی ان کے دشمن بھی متفق ہو گئے تھے. تو یہ آل محمد صفحہ امامت میں فقط امام رضا ہیں کہ امام رضا پر، امام رضا کی امامت پر، ولی عہدی پہ دوست دشمن سب متفق ہو گئے تھے. اس لیے اللہ نے ان کا نام رکھا رضا. ان سے سب راضی ہو گئے تھے. اس لیے امام رضا کو یہ لقب ملا رضا شاہ. امام کا ایک لقب اور ہے جو میں نے ابھی مجلس کے شروع میں حدیث پڑھی, رؤوف اللہ کا اسم ہے اور رؤوف امام رضا کا لقب بھی ہے. اچھا, رؤوف کے معنی کیا ہے؟ بے حد شفیق و مہربان. امام رضا کو یہ لقب کیوں ملا؟ تفسیر المیزان لکھنے والے علامہ محمد حسین طباطبائی وہ بیان کرتے ہیں کہ امام رضا کو رؤوف لقب اس لیے ملا کہ امام رضا اپنے زائروں پر بہت مہربان ہے. امام رضا اپنے زائروں پہ بہت مہربان ہے, اس لیے ان کو لقب ملا رؤوف. اچھا, کتنے مہربان ہیں؟ روایتوں میں ایک روایت ملتی ہے کہ شیخ بہائی, ہماری شیعت کے بہت بڑے عالم, اور شیخ بہائی اتنے بڑے عالم ہیں کہ یہ فقی بھی تھے, مرجع بھی تھے, جیولوجسٹ بھی تھے, آرکیٹیکچر بھی تھے, عملیات کے ماہر بھی تھے, فلسفے کو بھی جانتے تھے, فلسفے کے ماہر بھی تھے, بہت سے علوم میں ماہر تھے. ایک مرتبہ شیخ بہائی کے دل میں بات آئی, امام رضا کے روزے پہ سب چلے آتے, اس میں گنہگار بھی ہیں, اس میں نیک بھی ہیں, تو اگر کوئی گنہگار ہے تو اس کی روح بھی نجس ہے, تو کیوں میرے امام کی قبر کے قریب کوئی نجس آدمی جائے؟ اب ذہن میں خیال آیا, کیوں کوئی نجس, کوئی گنہگار میرے امام کے قریب جائے؟ انہوں نے, کیونکہ عملیات میں بہت ماہر تھے, انہوں نے ایک تعویذ لکھا اور تعویذ لکھ کے امام رضا کی جہاں قبر ہے, جو پہلا ہائر ہے ان کا, اس کے دروازے کی چوکھٹ کے اوپر وہ تعویذ لگا دیا. اس کا اثر کیا ہوگا؟ نیک تو گزر جائے گا اس تعویذ سے, گناہگار نہیں گزر پائے گا. اب اگلا دن آیا, تعویذ انہوں نے چوکھٹ کے اوپر, لکڑی کے جو چوکھٹ تھا اس کے اوپر رکھ دیا تھا. اگلا دن آیا, گناہگار داخل ہی نہیں ہونے پا رہے, باہر کھڑے رو رہے ہیں, اور جو نیک ہیں وہ گھس جاتے ہیں. اب جو باہر کھڑے چیخ چیخ کر رہے, امام رضا ہم کیسے آپ تک پہنچے, کیسے آپ سے حاجت کہیں؟ جب یہ پورا دن یہ منظر رہا, رات کو خواب میں شیخ بہائی کے امام رضا ہے, کہا شیخ بہائی یہ کیا کیا؟ کہا مولا میں نہیں چاہتا جو گناہوں سے آلودہ لوگ ہیں وہ آپ کے حرم میں آئے, آپ کے حرم کی توہین ہے. کہا شیخ بہائی اگر یہ گناہگار میرے پاس نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا؟ یہ مجھے اپنا وسیلہ سمجھ کے آتا ہے, یہ میری بارگاہ میں میرے وسیلے سے خدا سے مغفرت طلب کرتا ہے. جاؤ اس تعویذ کو نکالو, اور صرف تعویذ کو نہیں نکالنا, اس دروازے کی چوکھٹ کو بھی نکال کے جلا دینا. جیسے ہی امام رضا نے حکم دیا, اگلے دن وہ تعویذ نکلا, وہ چوکھٹ کو نکال کے جلایا گیا, اور پھر امام کے سارے زائر, نیک ہو یا گناہگار ہو, جو بھی آتا تھا امام کی قبر سے متصل ہوتا تھا اور امام کے فیض سے برکات کو حاصل کرتا تھا. صلوات بھیجیے بابا سے. بے شمار داستانیں بھری ہوئی ہیں کہ امام رضا اپنے زائروں پر اتنے مہربان ہیں کہ میں فقط ایک روایت آپ کو بیان کروں تاکہ امام رضا کا یہ لقب امام رؤوف آپ کی سمجھ میں آ جائے. کتاب میں روایت ہے, اور وہ روایت کتاب انسان ساز واقعات, اس کی تھرڈ والیوم سے واقعہ پڑھ رہے ہیں. ایران میں ایک شہر تھا ارومیہ, وہاں سے لوگ قافلے کی شکل میں امام رضا کے در پہ جایا کرتے تھے. 18 لوگوں نے قافلے میں اپنا نام لکھوا دیا کہ ہم جائیں گے امام رضا کی زیارت کو. استاد حسین انصاریان, یہ نام بہت آپ جانتے ہوں گے, قم میں ان کا کتب خانہ ہے اور اردو میں جو کتابیں ٹرانسلیٹ ہو کے وہاں سے آتی ہیں وہیں سے آتی ہیں. حسین انصاریان کہتے ہیں ایک دن میں قم میں شیخ رضا بہاؤدینی کی جماعت پڑھ رہا تھا, وہ آگے پیش امام تھے, میں نماز جماعت پڑھ رہا تھا. جب نماز جماعت ختم ہو گئی تو میں شیخ رضا بہاؤدینی کے پاس گیا, کہا کچھ مجھے کچھ جملے عنایت کیجئے, میری نصیحت ہو جائے. مولا میری, یعنی آپ عالم ہیں اتنے بڑے, آپ مجھے کوئی مولا کا جملہ بتائیے تاکہ مجھے نصیحت ہو جائے. ہم لوگ جاتے ہیں ظاہر, کبھی کسی عالم کے پاس جائیں تو یہ بولتے ہیں نا ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے. انہوں نے بھی کہا, شیخ رضا بہاؤدینی کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ رکھا کرو, اور اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کبھی منقطع نہیں کرتا. جب اللہ پہ بھروسہ رکھو گے اور اس کو وسیلہ بناؤ گے, یقین مانو خدا تمہیں کبھی محروم نہیں کرے گا. اچھا, پھر اپنی وہ اس بات کی وضاحت کے لیے ایک واقعہ سنانے لگے. شہر ارومیہ میں 18 لوگوں نے نام لکھوا دیا کہ ہم قافلے میں جائیں گے, طے ہو گیا دن کہ ہم ہفتے کو نکلیں گے. ابھی بدھ کا دن آیا, بدھ کے بعد جمعرات ہے, جمعہ ہے, پھر ہفتہ ہے. بدھ کا دن آیا, قافلہ سالار رات کو سویا، اس نے خواب میں دیکھا امام رضا ہیں، اور امام رضا آ کے کہہ رہے ہیں تمہارے علاقے میں ایک بہت بدنام شخص ہے ابراہیم نام ہے اس کا، اور وہ سب کی جیبیں کاٹتا ہے، گناہ کرتا ہے، ہر گناہ میں ملوث ہے، اس ابراہیم جیب کترے کو بھی اپنے قافلے میں لے آنا۔ آنکھ کھلی، اب سوچ رہے ہیں جو ہمارے علاقے کا بدترین آدمی ہے جسے مومن بات کرنا پسند نہیں کرتے، امام رضا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاک حرم میں اس کو لے آؤ؟ انہوں نے سوچا میں نے غلط خواب دیکھا ہے، بھول گئے۔ اگلی رات پھر سوئے، جمعرات کی رات، پھر خواب میں دیکھا امام رضا ہے اور کہتے ہیں اپنے قافلے میں اس کا نام بھی لکھ لو، اس کو بھی لے کے آنا۔ اب پھر صبح اٹھے، پھر پریشان، یہ اس گناہگار کو امام رضا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تیسرا دن آیا، جب تیسرے دن بھی خواب میں دیکھا تو امام رضا کہتے ہیں تم کچھ کرتے کیوں نہیں ہو، اس کا نام کیوں نہیں لکھتے ہو، اس کو بھی اس قافلے میں ساتھ لے کے آنا۔ اب جب امام کا لہجہ بدلا، امام نے ذرا غصے سے کہا، تو اب یہ صبح اٹھے اور جہاں پہ جو علاقے جو برے لوگ بیٹھا کرتے تھے، سگریٹ پی رہے ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس علاقے میں گئے اور جب دیکھا تو برے لوگوں میں وہ ابراہیم جیب کترا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے کہا میں تمہیں اپنے ساتھ امام رضا کے حرم لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے شکل دیکھی، کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور مجھ جیسا گندا آدمی امام رضا کے حرم میں جا کے کیا کرے گا؟ جانتا ہے نگنگار، کہا مجھ جیسا گندا آدمی امام رضا کے حرم جا کے کیا کرے گا، اور میرے پاس کوئی پیسے نہیں۔ کہا تم پیسے مت دینا، میں تم سے کرایہ نہیں مانگ رہا، مگر تم میرے ساتھ امام رضا کے حرم چلو۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو وہ راضی ہو گیا۔ کہا کب جاؤ گے؟ کہا اتوار کی صبح۔ اتوار کی صبح پورا قافلہ، ابراہیم جیب کترا بھی بس میں بیٹھا۔ اچھا اس زمانے میں یہ کوئی پرانا واقعہ، تقریباً کوئی 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب گاڑیاں نہیں چلی تھیں، اور گاڑی بسز نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک ٹرک جیسا ہوتا تھا، اسی پہ سامان لادا اور اسی پہ ظاہر بیٹھ گئے۔ اچھا پورا قافلہ چلا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ جب ایک ایسے علاقے، رات کا وقت ہوا، ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں کے ڈاکو ظاہروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ جب وہ علاقہ آیا، وہ ڈاکو بس کے سامنے پتھر رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب بس کو تو روکنا ہے، جب رکاوٹ کھڑی کر دی تو بس کیسے گزرے گی؟ جیسے ہی بس کو روکا، ایک ڈاکو بس کے اندر داخل ہوا اور کہا خاموشی، جس کے پاس جتنے پیسے ہیں ہمارے حوالے کر دو، تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اور اگر کسی نے ذرا سا پس و پیش کیا مار دوں گا گولی۔ اب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جس کے پاس جتنا تھا، ڈرائیور سے بھی لے لیا، اس ابراہیم جیب کترے سے بھی لے لیا۔ اس ابراہیم کی جیب میں 30 درہم 30 ریال تھے، اور 30 ریال ایک بوڑھی عورت کی جیب کاٹی وہ اس کے پاس پڑ، سب سے سب پیسے لے کے، اور وہ بس سے اتر گئے، بس چلنے لگی۔ ایک جگہ بس رکی، چائے کا وقت تھا، صبح ہونے لگی تھی، اور جب لوگ اترے تو ایک دوسرے سے کہہ رہے کہ میرے اتنے پیسے ختم ہو گئے، میرے اتنے، مگر ڈرائیور رو رہا تھا۔ کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ اسی پیسے سے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا تھا، اب یہ گاڑی حرم تک نہیں جا سکے گی، راستے میں خراب ہو جائے گی، پیسے ہیں نہیں، آپ لوگوں کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، یہ گاڑی میں پیٹرول کیسے چلے گا، گاڑی کیسے چلے گی؟ اور جب یہ رونے لگے تو ایک باغی یہ ابراہیم جیب کترا آیا، کہا تمہارے کتنے پیسے تھے؟ کہا اتنے ریال تھے، جیب سے نکالے، تو مانتے جیب سے نکالے، کہا اتنے تھے ہم دے دیے۔ اور لوگوں سے پوچھا تمہارے کتنے، تو مانتے، فلاں نے کہا اتنے، فلاں نے کہا اتنے، سب کو دے دیے، آخر میں 30 تومان بچے، کا یہ میری رقم ہے جو میں رکھ رہا ہوں۔ تو لوگوں نے تمہارے پاس کیسے آ گئے؟ وہ تو ڈاکو چھین کے فرار ہوتے۔ کہا جب وہ ڈاکو چھین کے پیسے بس سے اترنے لگا، میں نے وہ پیسے اس کی جیب سے نکال دیے، اور وہ میرے پاس آ گئے۔ میں تم لوگ جیسے یہ سنا، وہ قافلہ سالار رونے لگا، کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میری سمجھ میں اب آیا کہ امام رضا تمہیں کیوں کہہ رہے تھے کہ ابراہیم جیب کترے کو ساتھ لے کے آنا۔ مولا یہ چاہتے تھے کہ ہماری امانتیں ہمیں مل جائیں، تمہارے وسیلے سے مولا نے ہم کو تکلیف سے بچا لیا۔ جب یہ رونے لگا قافلہ سالار، تو ابراہیم جیب کترا اس کی عجب حالت ہوئی، کانپنے لگا، کہا امام رضا نے کہا تھا مجھے لے کے آؤ؟ کہا ہاں امام رضا نے کہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے جب جیسے ہی داخل ہوئے مشہد میں، جیسے ہی امام رضا کا گنبد نظر آیا، اس نے کہا بس کو روک دو، وہاں اترا اور کہا گلے میں زنجیر ڈال کے مجھے کھینچتے ہوئے چلو۔ میرے امام رضا نے مجھے یاد کیا، امام رضا کے حرم میں داخل ہوا آنسوؤں سے روتا ہوا، یا امام رضا مجھے معاف کر دیں، آپ مجھ پر رحم کرم کر رہے ہیں، آپ مجھے بلا رہے ہیں. اس نے وہ 30 ریال جو چوری کیے تھے امام کی زری میں ڈالے اور امام سے شفاعت طلب کرنے لگا. سارا قافلہ تو پلٹ آیا مگر وہ ابراہیم جب تک جو اب تائب ہو گیا تھا، توبہ کر چکا تھا، وہ وہی امام رضا کے حرم میں رہ گیا. صلوات بھیجی بابا سے. امام رضا اتنے رعوف ہیں، اتنے مہربان ہیں. آپ جب بھی امام رضا کے حرم جائیں، جب آپ حرم میں داخل ہونے لگیں گے، کچھ آپ کے دل کو محسوس ہو تو سمجھ لیجیے گا امام رضا کہہ رہے ہیں. امام رضا اتنے مہربان. ایک عالم امام رضا کے حرم میں زیارت کو آئے اور جب وہ جانے لگے تو اس مقام سے گزرے جہاں پہ امام رضا کا دسترخوان ہوتا ہے، اس سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اوپر بھی ہے دسترخوان، نیچے بھی ہے. وہ اس مقام سے گزرے، جب اس مقام سے گزرے تو امام رضا کے گنبد کی طرف چہرہ کرے کہتے ہیں، مولا اس دفعہ جا رہا ہوں، آپ کے دسترخوان کا کھانا نہیں کھا سکا، مگر مولا آپ کے دسترخوان کی خوشبو آ رہی ہے، جو ملازمین پکا رہے ہیں اس کی خوشبو آ رہی ہے. کہہ کے نکل گیا. ہم لوگ مولا سے کتنی باتیں کرتے ہیں، جب الوداع ہوتے ہیں مولا پتہ نہیں آنا نصیب ہو نہ ہو، تو مولا سے بات کرتے ہیں. اس نے ہی بات کی، مولا اس دفعہ جا رہا ہوں، آپ کے دسترخوان کا کھانا نہیں کھا سکا، خوشبو سونگ کے جا رہا ہوں. ٹیکسی میں بیٹھے اور جا رہے تھے جس جگہ، اتفاق سے راستے میں ٹیکسی خراب ہو گئی. جب ٹیکسی خراب ہوئی اب اترے، ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے اس کے فلاں پرزہ خراب ہو گیا، میں قریب کی بستی میں جاتا ہوں، آپ ٹھہر جائیے. کہیں جگہ کون سی؟ کہ فلا علاقہ ہے. کیا اس کی مسجد ہے؟ ہاں وہ دور سے مسجد نظر آ رہی ہے. وہ مسجد میں گئے، علماء کا لباس پہنا ہوا تھا. جب مسجد میں گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ عالم ہیں، آپ نماز پڑھا دیجئے. انہوں نے نماز پڑھا دی. نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی بیٹھے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا تھیلی میں. آیا کہا کس نے نماز پڑھائی ہے؟ پینن پڑھائی ہے. اس نے کھولا اس کو تھیلی کو، اس میں امام رضا کے حرم کا کھانا موجود تھا، سالن اور چاول. وہ کہتا ہے مجھے کل خواب میں امام رضا نظر آئے، تمہارے گاؤں کی مسجد میں جو نماز پڑھائے اسے یہ کھانا میرے دسترخوان سے لے جا کے دے دینا، اور کہنا امام رضا نے تمہارے دسترخوان کا کھانا بھیجا ہے. صلوات بھیجیے بابا سے. تو امام رضا امام رؤوف ہے، جتنی محبت کی جائے ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے امام رضا کا. آج امام رضا کا دن ہے. امام رضا کی ایک حدیث آپ تک پہنچا، اللہ کرے ہم سب اس پر عمل کریں تاکہ ہم میدان قیامت میں امام رضا سے کہہ سکیں، یا امام رؤوف آپ کی مجلس میں آپ کی حدیث سنی تھی، مولا اس پر عمل کیا، جزا میں جنت بھیج دیجیے. امام رضا کی حدیث کتاب جلوہ نور، جلوہ نور جو کتاب ہے چھوٹی سی بکلیٹ کی شکل میں، 14 معصوموں کی، ہر معصوم کی الگ ہے اور ہر معصوم کی 40 احادیث کتاب میں موجود ہیں. جو امام رضا کی کتاب ہے اس میں بھی 40 احادیث ہیں. اسی کتاب سے حدیث نمبر 22 میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، آپ جا کے کتاب کھول کے چیک کر سکتے ہیں. اس کتاب میں امام زامن و سامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک چیز جو میرے دماغ سے نکل گئی تھی امام رضا نے یاد دلا دی. مجلس ہے، دور دور تک لوگ سنتے ہیں، انشاءاللہ جب ہمیں امام رضا کے حرم میں جانا ہو، مولا زیارت دیں، جب امام کے حرم میں جائیں تو سورہ نور کی، قرآن کا سورہ ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 35، اس آیت کو 400 ٹائمز پڑھ کے آپ جو دعا مانگیں گے قبول ہو جائے گی. یہ خاص عمل ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ جو امام رضا کے حرم میں جائے سورہ نور کی آیت نمبر 35 کو، ایک آیت ہے بڑی آیت ہے، اس آیت کو آپ 400 مرتبہ پڑھیں، 4 تسبیحاں پڑھیں ہر دانے پہ وہ آیت، اور پڑھ کے آپ جو حاجت مانگیں گے وہ حاجت خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی. یا امام رضا آپ متوجہ ہیں، مولا ہم سب کو امام رضا کی زیارت نصیب ہو. دعا مانگی ہے تو قبولیت کے لیے بابا جی بلند صلوات پڑھیے. اچھا جو حدیث میں اب پڑھ رہی ہوں، جب میں لکھ رہی تھی نا مجلس، تو میں نے مولا سے دعا کی تھی، مولا میرے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، میری مدد کیجئے گا کہ میں آپ کی اس حدیث کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں. یہ حدیث آپ نے اب تک نہیں سنی ہوگی، اس لیے میں نے کتاب کا حوالہ بھی دے دیا، جلوہ نور کی حدیث نمبر 22. امام رضا کہتے ہیں اپنے دینی اور دنیاوی دونوں، دین کے کام بھی اور دنیا کے کام بھی رازداری رکھا کرو، دین کے امور میں بھی اور دنیا کے امور میں بھی رازداری رکھا کرو. جیسے اپنے راز دشمن سے چھپاتے ہو، ایسے ہی اپنے دوست، تمہارا دوست بھی اس بات سے واقف نہ ہونے پائے. عجیب بات ہے، مولا ہم تو اپنے دوست سے ہر دل کی بات کر لیتے، ہر بات بیان کر لیتے، اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کے جملے پھر دوہرا رہے ہوں، حدیث میں کیا ہے؟ اپنے دین کے اور دنیا کے امور میں رازداری رکھو، چھپاؤ. جس بات کو تم اپنے دشمن سے چھپاتے ہو، اس کو اپنے دوست سے بھی پوشیدہ رکھو. اب آج کی دنیا میں کیا، میں نے حدیث کیوں چنی؟ یہ ہمارے دور سے متعلق ہے. آج فیس بک، آج واٹس ایپ، آج دنیا کی ہر چیز، میں نہانے جا رہا ہوں، لڑکے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس ڈال رہے، فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. ابھی میرے گھر میں یہ چیز پکی، دیکھو کتنے مزے کی اس کی پکچر ڈال رہے ہیں، ابھی یہ کام ہے اس کی، ہر پل کی خبر لوگ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. سیلفیاں، میں فلاں جگہ گئی تھی، یہ تصویر جگہ کتنی خوبصورت، سیلفی، اور نیچے لائک اور ڈس لائک. اچھا اتنے سارے لوگوں نے لائک کر لیا، یہ ہم کس شہر میں مبتلا ہیں؟ امام رضا کہہ رہے ہیں اپنے دنیا کے کاموں کو بھی اور اپنے دین کے کاموں کو بھی چھپاؤ. ہم تو جو چیزیں جو ہم بتانا نہیں چاہیے، ہم تو وہ بھی بتا رہے ہیں. اچھا یہ حدیث میں نے کیوں پڑھی؟ مولا علی کی ایک حدیث ہم سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے. کیا مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا؟ کم کھاؤ، کم سو، کم بولو. جب ہم نے مولا علی کی یہ حدیث سنی تو ہم نے سوچا، مولا ہم تو کوئی غلط بات بولتے ہی نہیں، مولا ہم تو غیبت بھی نہیں کرتے، مولا ہم تو کوئی بیکار بات بولتے ہی نہیں. جو بول جاتے ہیں، علی مرتضی کی حدیث علی رضا سے سیکھیے، کیا چھپانا ہے، کیا نہیں بولنا ہے. امام رضا کہتے ہیں دنیا کے امور بھی اور دین کے امور بھی لوگوں سے چھپاؤ. آج ایک مومن سوال کرے گا، بھائی کیوں چھپائیں؟ مومن کو مومن کا حال پتا ہونا چاہیے، ہم مومن سے بے خبر تو نہیں رہ سکتے. کتنا کتنا ایک مومن دوسرے مومن سے کتنا باخبر ہو، اتنا باخبر ہو کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ مومن خیریت سے ہے. اگر وہ کسی پریشانی میں ہے تو ہم اسی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں. بس یہ نہیں کہ پڑوس میں فلاں گھر میں آج کل بہت سارے لوگ آئے تھے، تین چار گاڑیاں آئی ہیں، اب ان کے گھر میں جوان بچے، ہم نے خود سے دیر میں سوچ لیا یقیناً کسی کے بچی کے رشتے کے لیے آئے ہوں گے، اب کھوج میں لگے. اگر یہ ہمیں بتا دیتے تو کیا ہم کسی سے کہہ دیتے؟ یہ عورتوں کی فطرت. اور اگر ہمیں پتہ چل جائے ہمارے فلاں جاننے والے آئے تھے تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام اپنے گھر کے کام نپٹا کے گھر گئے، کل آپ کے یہاں بہت سے لوگ آئے تھے، ہمیں پتا ہے آپ کی بیٹی کا رشتہ فلاں سے ہو رہا ہے، یہ ہماری فطرت ہے. اگر انہوں نے ہم سے چھپانا چاہا تو ہم پہ کیا افتاد پڑی تھی کہ ہم نے واجب سمجھ کے جا کے ان کو بتا دیا فلاں کو ہم جانتے ہیں. یہ وہ بیکار باتیں ہیں جو ہم اور آپ زندگی میں کرتے ہیں، اور جو کارآمد باتیں آج ایک سپارہ پڑھ کے مرحومین کو ہدیہ کر دیں. آج یہ سفر کا مہینہ ہے، امام کا چہلو میں آج ایک قرآن پڑھ کے امام کو ہدیہ کر دیں. اگر ہم روز پڑھنا شروع کریں، ہمیں ہمارا ذہن یا اس طرف کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ ہم فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. آج ایک ماں، میں نے بہت سی ماؤں کو دیکھا، بچی ہے 4-5 سال کی، بہت خوبصورت ہے، بہت کیوٹ ہے، اسے اچھے سے کپڑے پہنے، اچھا کپڑے سلیو لیس ہیں، سنو بچی ہے، پردہ واجب نہیں ہوا، سر پہ اس کے پھولوں کا بینڈ لگا ہوا، اور پیاری لگ رہی ہے، اس کی تصویر کھینچی، ٹھیک ہے آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ تصویر کو پورٹریٹ بنا کے اسے کمرے میں لگا دیجیے، اس کے بیڈ روم میں نہیں، آپ نے وہ تصویر فوراً فیس بک پہ ڈالی اور بچے نے کہا امی اتنے سارے لوگوں نے لائک کیا ہوا ہے مجھ کو. اب آپ اگر چاہیں کہ وہ بچی 9 سال کی عمر میں پردہ کرنے لگے، کرے گی؟ نہیں کرے گی. قصور ہمارا، ہم نے جس کو اتنا ایکسپوز کر دیا، اس کے بعد تو وہی چاہیے کہ ہماری ہر پکچر لگے فیس بک پہ، اس پر بہت سارے لائکس آئے، یہ ہماری فطرت ہے. اچھا کیوں امام رضا نے کیوں کہا کہ اپنے دنیا اور دین کے امور کو رازداری میں برتو، نہ دوست کو بتاؤ نہ دشمن کو بتاؤ، کیوں؟ امام کی حدیث کو امام کے جملوں میں سمجھیے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، جو امام باقر کی یہ حدیث پڑھنا چاہے انسان ساز واقعات کی تھرڈ والیوم میں آپ کو یہ سارا میٹر مل جائے گا. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں الابقاء علی العمل اشد من العمل. مولا کہتے ہیں عمل سے زیادہ عمل کی حفاظت کرنا شدید تر ہے. عمل تو نیکی تو آپ نے کر لی, اللہ نے آپ کو توفیق دی, مگر اس نیکی کی حفاظت کرنا مولا کہتے ہیں شدید تر ہے. جب مولا نے یہ جملہ بیان کیا تو راوی کہتا ہے میں نے مولا سے پوچھا مولا عمل کی حفاظت کیسے کریں؟ مولا کہتے ہیں سنو, اگر اللہ نے تمہیں توفیق دے دی, تم نے کسی مومن کی مدد کر دی, مولا کا جملہ کیا ہے کتاب کے اندر, اگر تم نے کسی مومن کے ساتھ انفاق کیا, انفاق اردو میں کیا مطلب ہے, آپ نے پیسے سے کسی کی مدد کی, کسی اگر راشن ڈلوا دیا, کسی کی بیٹی کا جہیز دے دیا, کوئی کمپیوٹر کا طالب علم کا پیسے نہیں تو اس کی فیس دے دی, کوئی بھی پیسے سے کام کیا, جب آپ نے کیا تو کسی نے دیکھا نہیں تھا, اللہ نے وہ عمل لکھوا دیا کہ اس نے یہ نیکی کی مگر یہ نیکی چھپی ہوئی ہے. پانچویں امام کہہ رہے ہیں لکھوا دیا. اب اس نے اپنی اس نیکی کو کسی سے کہا, اپنی اولاد سے کہا میں نے فلاں کا یہ کام کر دیا, جیسے ہی اس نے کہا امام باقر کہتے ہیں وہ جس نیکی کے آگے اللہ نے لکھا تھا چھپی ہوئی ہے, اب وہ چھپی ہوئی لفظ مخفی لفظ مٹا دیا اور لکھا یہ نیکی آشکار ہے. ابھی ایک ہی کو بتایا, اپنی اولاد کو ہی بتایا, مگر وہاں پہ لکھ دیا گیا کس نے یہ نیکی کر کے آشکار کر دی, بتا دیا کسی کو. اب امام باقر کہتے ہیں اگر اس نے کسی اور کو بتا دیا, ایک اور فرد کو بتا دیا, جیسے ہی اس نے کسی اور فرد کو بتایا خدا حکم دیتا ہے اس کی نیکی کو مٹا دو, اور یہاں لکھ دو ریاکار, اس نے دنیا کے لیے نیکی کی تھی, میرے لیے نہیں کی تھی. ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں, اسپیشلی میں خواتین کی بات کروں کہ خواتین کسی نہ کسی کی مدد ہے, کسی کی تیمارداری ہے, کسی کی عیادت ہے, کسی کو نماز شب میں یاد کرنا ہے, بہت نیکیاں کرتے ہیں, مگر کرتے کیا ہیں, نیکیاں کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں. اور امام باقر کیا کہہ رہے ہیں, جیسے ہی دوسرے فرد کو بتایا, دوسرے فرد کو اس جگہ مٹا کے اس نیکی کو حذف کر دیا جاتا ہے اور ریاکار لکھ دیا جاتا ہے. ہم سب کے ایکسپیرینس میں ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں, مجھ سے بھی کہتے ہیں, آپ سے بھی کہتے ہوں کہ بھئی ہم تم نماز شب کی دعاؤں میں یاد رہتی ہو, بھولنا بھی چاہیں تو تمہارا نام آ جاتا ہے. اب اگر وہ چاہتی کہنا تو خاتون یہ بھی کہہ سکتی تھی میری دعا میں تمہارا نام شامل ہے, بات سمجھ میں آتی, مجھے میری دعا میں یاد رکھتی ہے, نہیں میں تمہیں نماز شب کی دعا میں نہیں بھولتی. کیا ہوا, اپنی نماز شب کو عیاں کر دیا, اور جیسے ہی کسی اور دوسری خاتون سے کہا وہ نیکی مٹا دی گئی. میں نے آپ سے دسویں کی مجلس میں آپ سے کہا تھا کہ ہم سبقہ نکالتے ہیں بہت سے لوگ, اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا, اور نکال کے اپنے میاں سے کہہ دیا جی میں نے سبقہ کروا دیا اور اتنا بچے محفوظ ہو گئے. جیسے ہی میں نے کہا اور ایک اور شخص سے کہ امام باقر کہتے ہیں دو افراد سے کہا وہ نیکی مٹا دی, اس کا اثر زائل ہو گیا. تو ہم اور آپ, امام رضا یہی کہہ رہے ہیں اپنے دینی امور کو, اپنے دنیاوی امور کو رازداری برتو. اگر ہم زیارت عاشورہ پڑھنے لگے, اگر ہم زیارت جامعہ پڑھنے لگے, جب تک ہم نے اپنی دوست سے نہ کہہ دیا الحمدللہ میں اب پڑھنے لگی ہوں, یہ ہم لوگ کی فطرت ہو گئی ہے, ہمیں چیز بری نہیں لگتی. میں اسی لیے بیان کر رہی ہوں کہ امام باقر کہتے ہیں جیسے تم نے کوئی نیکی کی اور دو افراد کے کانوں تک پہنچی اللہ نے مٹا دی ایک دو ریا کر, تو پھر کیا کرے, یہ کر دی. نقصان کیا ہوتا ہے, نقصان میں آپ کو بتاؤں, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, چھٹے امام بیٹھے ہوئے تو صحابی بیٹھے تھے, امام ایک حدیث بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مومن کی مدد کرنا افضل ہے حج سے, حج سے, حج سے, تین مرتبہ حج کا, مومن کی مدد کرنا تین مرتبہ حج کرنے سے افضل ہے. اب سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص سے پوچھا مولا تین مرتبہ حج کرنے سے افضل ہے, حج کتنی ثقیل عبادت ہے, تو مولا نے کہا 10 دفعہ مومن کی مدد کرنا افضل ہے حج سے, حج سے, حج, 10 مرتبہ حج کا, 10 مرتبہ حج کرنے سے افضل ہے. کب, جب ہم 10 افراد سے نہ کہہ دیں, جب ہم 2 افراد سے نہ کہہ دیں, یہ نیکی ہمارے نامہ اعمال میں قائم رہے. اکثر لوگ آپ سے بھی سوال کرتے ہیں, مجھ سے بھی وہ کرتے ہیں, کبھی مجلس پڑھنے گئی اور کہا نہیں آپ نے مجلس پڑھی اللہ آپ کو, میں نے کہا بس یہ دعا کیجئے اللہ قبول کر لے, کہا کیوں آپ نے اتنے خلوص سے پڑھی تو اللہ تو قبول کرے گا. میں نے کہا نہیں, نیکی کرنا آسان ہے, نیکی قبول کروانا مشکل ہے. میرا جملہ نہیں ہے, پانچویں امام کا جملہ, امام رضا کا جملہ ہے. نیکی قبول کروانا مشکل ہے. ہم نیکی کر کے مٹوا دیتے ہیں اپنی حرکتوں سے دنیا. اگر خدا کے لیے کی تو دوسروں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کیا کیا گناہ پڑتا ہے؟ اب دیکھیں, ایک مومن کی ہم مدد کریں تو دس کو دس حج سے افضل ہے ثواب. مگر اگر ہم کسی کو نہ بتائیں, اگر نہ بتائے تو وہ نیکی کیسے محفوظ ہے؟ شیعہ کے بہت بڑے عالم نعمت اللہ جزائری, جب ان کا انتقال ہو گیا, ان کے زمانے میں ایک اور عالم تھے اور وہ بڑے بے چین تھے کہ میرے خواب میں آ جائیں اور میں ان سے پوچھوں انہوں نے مولا کی بہت خدمت کی ہے, مولا نے ان کو کیا عطا کیا. کچھ عرصے بعد, چھ سات مہینے کے بعد خواب میں آئے نعمت اللہ جزائری. پہلا سوال خواب میں کیا, آپ کیسے ہیں؟ کہا میں بہت اچھے حال ہوں, بہت خوش ہوں. کہا آپ کے ساتھ آخرت میں کیا ہوا؟ جب ہم نے آپ کو دفنا دیا اور دفنا کے جب ہم چلے گئے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے ساتھ ہوا یار, جب آپ لوگ دفنا کے چلے گئے تو قبر میں آواز آئی, تم نے ایک نیکی کی تھی جو سوائے ہمارے کسی کو پتا نہیں ہے, وہ اس نیکی کا حوالہ دیا. کہا اس نیکی کی وجہ سے تم آرام و سکون سے ہو. اور اس کے بعد مجھ سے دوسرا سوال پوچھنے ابھی تک کوئی نہیں آیا, کوئی نہیں آیا دوسرا سوال پوچھ رہے. تو کہا وہ نیکی کیا تھی؟ کہا میرے علاقے میں ایک شخص غریب تھا اور اس پہ قرضہ تھا, جس نے قرضہ دیا تھا وہ مانگ رہا تھا اور لوگوں کے درمیان اس کو ذلیل کر رہا تھا, تہمتیں لگا رہا تھا, بنتا ہے, اس کے پاس پیسے ہیں, دیتا نہیں ہے, اس کی عزت کو پامال کر رہا تھا. میں گیا اس شخص کے پاس, کہا کتنا قرضہ ہے؟ کہا اتنا قرضہ ہے. میں نے وہ قرضہ اس کو دے دیا, اس کی جان چھوڑ دو اور یہ قرضہ میں تمہیں ادا کر. جب میں نے اس کا قرضہ ادا کر دیا, مومن نجات پا گیا. میں نے کسی سے بھی نہیں کہا, کیوں؟ اللہ کے لیے کیا تھا؟ اللہ نے اس ایک نیکی کے ثواب میں قبر میں مجھے, برزخ میں مجھے نعمتوں سے نواز دیا, اور کوئی ملک مجھ سے زندگی کا دوسرا سوال بھی پوچھنے نہیں آیا. صلوات دیجیے بابا سے. تو کیسے ہم نیکیوں کو چھپائیں؟ جیسے ہم اگر قرآن پڑھنا شروع کر دیں, کہ اب ہم نے سنائے مجلس میں, تو ہم روز کم سے کم ایک سپارہ پڑھیں. آدھا گھنٹہ تو ہر ایک کو مل جاتا ہے اور آدھے گھنٹے میں سپارہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ابھی ہم دس سپارے تک ہی پہنچے اور ہمارے دس سے زیادہ لوگوں کو بتایا, میری بیٹی کو بتایا ہے, فلاں کو بتایا. اور علماء کیا کرتے تھے؟ شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں, جب کبھی ہم چاند کی تاریخیں بھول جائیں, آج 12 ہے کہ آج 13 ہے, آپ ہمیں چاند کی تاریخ پتہ نہیں چلے, تو ہم کیا کرتے تھے؟ اپنے بابا کا قرآن اٹھاتے تھے اور اپنے بابا کا قرآن اٹھا کے دیکھتے تھے نشان کے سپارے پہ لگائے, جس سپارے پہ لگائے کہ 15 ہے یا 13 ہے, بس آج یہی تاریخ. کہا کہتے؟ کہا ہمارے بابا کا طریقہ تھا, جیسے چاند نکلتا تھا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے, روزانہ ایک سپارہ, اور اگر کبھی 29 کا مہینہ ہو تو 29 کو دو سپارے پڑھتے تھے, قرآن ختم ہو جاتا تھا. مگر کبھی ہم لوگوں سے نہیں کہا, ہم صرف ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. تو جب بھی ہمیں قمری تاریخ سمجھ میں آئے, شہید عالم کہہ رہا ہے, ہم اپنے بابا کا قرآن کھول کے دیکھتے تھے تو پتا چل جاتا تھا. اس طرح اپنے عمل کو چھپایا جائے. اچھا, اب اگلا آخری سوال, عمل کو چھپایا جائے, ہم یہ رازداری کیوں نہیں برتتے؟ کیوں نہیں برتتے ہم فلاں جگہ کہتے ہیں اس علم اٹھا تھا, وہاں پہ بہت عرش تھا, بڑی منتیں ہوتی ہیں, آپ بھی چلیے. اب آپ نے ایک نیکی کی, خدا نے آپ کو توفیق دے دی, کس نے کہا 10 لوگوں کو بتائیے. ہم اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھیں, علی مرتضیٰ کے جملوں کو علی رضا سیکھیں, کیا کیا نہیں بولنا, اپنے دنیا کی عمر میں اور دین کی عمر میں رازداری رکھیں. مگر ہم رازداری کیوں نہیں رکھ پاتے؟ سوچیے, ہم رازداری کیوں نہیں رکھ پاتے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بہت عقل مند ہیں, اور جو بات ہم سمجھ گئے نا وہ دوسرے کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. ہم کیوں نہ سب سے پہلے بتا دیں, ہم کیوں نہ سب سے پہلے بتا دیں کہ پتہ ہے ہم نے یہ کیا ہے, ہم فلاں جگہ گئے تھے, ہم یہ کر رہے ہیں, اس کا یہ فائدہ ہے. اللہ اس دنیا کو چلا رہا ہے. جس کو جتنا علم چاہیے, خدا نے قرآن میں کیا کہا؟ یہ نہیں کہا جب تک تمہیں پوری توزیع نہ رٹ جائے, جب تک تمہیں پورا قرآن نہ رٹ جائے, جب تک تمہیں پوری نہج البلاغہ نہ رٹ جائے, تمہارا عمل بیکار ہے. نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے قرآن میں کہا, جتنا سورہ بقرہ میں, جتنا علم تمہارے پاس ہے اس پہ عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ میں پڑھا دوں گا. جب بتانے کو خدا موجود ہے, تم کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی, اللہ کا جملہ ہے, میں تمہیں پڑھا دوں گا. تو ہمیں کیا ضرورت ہے پھر کیا خاندان کے پڑوس کے گھر کے دوستوں کے ہر فرد کو بتانے کی. آج کل یہ واٹس ایپ کا مسئلہ, کسی نے کہا امام علی نے کہا ہے, ہم نے نہجل بلاغہ اٹھا کے چیک نہیں کیا. لگا جملہ بڑا خوبصورت ہے, اس کو فارورڈ اس کو فارورڈ, یہ نہیں پتا یہ مولا نے کہا بھی یا نہیں. کبھی تو کلامات خساری کھول کے پڑھ لیں. اگر مولا نے نہیں کہا تو جھوٹ آپ نے ٹرانسفر کر دیا. تو رازداری کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں, جو ہمیں پتا ہے ہم دوسروں کو بتا دیں. اچھا اب مولا نے مولا کا جملہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے, نہ دنیا کی باتیں نہ دین کی باتیں ہم اپنے پیٹ میں رکھیں گے, کسی سے نہیں کہیں گے, رازداری برتیں گے. جیسے ہم دشمن سے ہر بات چھپاتے, بچہ اگر اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جائے بڑی اچھی پوزیشن آ جائے تو ہم فلاں کے سامنے سے کہیں گے, وہ نہیں نظر لگ جائے گی ہمارے بچے کو, وہ بڑی ان کی زبان بڑی تیز ہے کہ ہمارے دشمنوں میں سے ہیں. جیسے دشمنوں سے چھپا رہے ہو کہ نظر بد نہ لگ جائے, دوستوں سے بھی پوشیدہ رکھو. کسی کے گھر میں کوئی بچہ ہو وہ نہیں پہنچ سکا اس مقام تک, دل تو حسد تو آئے گی نا, ان کے بچے گو گئے یقیناً سورس ہوگی ہمارے بچے کا نہیں ہو. نہیں بتاؤ, اچھا نہیں بتایا تو کیا ہم کسی کے متعلق کوئی بات دل سے گڑ لیں؟ آج کل یہ بھی معاشرے میں بہت ہے. مثال دے کے بتاتی ہوں, بھائی نہیں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے مولا نے منع کیا, اور یہ باتوں کو پوشیدہ رکھو, لیکن کیا ہم اپنے دل سے سمجھ لیں؟ کیسے؟ میں اپنی مثال دوں. ذاکرہ ہیں, چار لوگوں نے مجلس کے لیے کہا. اچھا میں نے کسی کو جواب نہیں دیا چاروں کو. ایک خاتون نے اپنے علاقے میں کہہ دیا کہ شمع حسن نے ہمیں تو منع کر دیا. جب مجھ تک یہ خبر پہنچی میں نے کہا میں نے تو منع نہیں کیا تھا, میں نے ان کو کال کیا, میں نے کہا آپ نے کیسے یہ بات کہہ دی کہ میں نے آپ کو منع کر دیا. کہیں گے ہم یہ سمجھے کہ چار جگہ سے لوگوں نے آپ کو کہا ہے, اس جگہ بڑا مجمع ہوتا ہے تو آپ تو وہیں پڑھیں گی, آپ تو بس محفل کی ذاکرہ ہے. میں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کیا نہیں پڑھوں گی؟ کہا نہیں آپ نے تو نہیں کہا تھا مگر میں سمجھی. یہ میں سمجھی یہ جملہ دل سے ہمارے معاشرے میں عام ہے, ہر گھر میں یہ میں سمجھی ایسا ہوگا. کیسے آپ سمجھی کہ آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے سنا نہیں, آپ کیسے سمجھی؟ اور ایسی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں, سید ابن طاووس شیعہ کے عالم, اور ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے یہ بہت خوبصورت تھے, بہت سرخ و سفید تھے, اور یہ کھانے کے بہت شوقین تھے, یعنی کھانا بہت اچھا ہو اور کھانے کے بہت شوقین تھے. سید ابن طاووس کے گھر میں ایک سائل آیا, سوال پوچھتے کہ عالم ہے مجھے کچھ مسئلے پوچھنے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. سید ابن طاووس نے کہا کھانے کا وقت ہو گیا ہے, پہلے کھانا کھا لو پھر سوال کر لینا. دسترخوان لگا, اب جب دسترخوان لگا تو بکرے کا بھنا ہوا گوشت تھا, بہت اچھا پکا ہوا. اب عالم نے ان کو بٹھا لیا, سید طاووس اب بیٹھ جاؤ ساتھ کھانا کھاؤ, کھانے کا وقت ہے. وہ بھی بیٹھ گیا, پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. جب کھانا کھا چکا تو وہ جو سوال پوچھنے آیا تھا نا, اس نے دل میں سوچا علم تو ان کے پاس ہوتا ہے جن کے پاس بھوک و پیاس ہو, جو کھانے میں اتنا شوقین ہو اس کے پاس علم کیا ہوگا. کھڑا ہوا جانے لگا تو سید طاووس نے کہا ارے بھائی تم تو سوال پوچھنے آئے تھے, کیا مسئلے پوچھنے آئے تھے پوچھو. اب دل میں کیا سمجھ لیا کہ اتنے کھانے کے شوقین ہیں اور اس قدر دولت ان کے پاس اور اتنا بھرپور کھاتے ہیں تو علم کیا ہوگا ان کے پاس. ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا ہے کہ جو بھوک اور پیاس میں علم آتا ہے اسی کے پاس علم ہوگا جو بھوکا اور پیاسا ہے. جب سید طاووس نے کہا بھی تم سوال پوچھنے آئے تو پوچھو, اس نے ایک سوال پوچھا, سید طاووس نے اس کا جواب دیا اور پھر اس جواب کو رد کیا اپنی دلیلوں سے, پھر دوسرا جواب دیا, پھر دوسرے جواب کو رد کیا اپنی دلیلوں سے, تیسرا جواب دیا, سو جواب دیے. جب سو جواب ایک سوال کے دے دیے تو سائل کہتا وہ آدمی کہتا ہے مولا میں آپ بتائیے آغا میں کس جواب کو صحیح مانوں؟ کہا پہلے جواب کو جو میں تجھے دیا تھا اس کو صحیح مان, مگر میری جان وہ کھانے کا میدان تھا یہ علم کا میدان ہے. کیا پتا چلا؟ سلوات بھیجیے گا بابا زبن سے بتاؤ اس کا. تو وجہ کیا تھی؟ جو وہ دل میں سوچ رہا تھا اس سے سید طاووس واقف تھے, روحانیت کے مرتبے پہ تھے, مگر سوچنے والے نے سوچا اتنا کھاتے ہیں ان کے پاس علم کیا ہوگا, اور ایک سوال کے سو جواب دے کے انہوں نے اپنے علم سے قائل بھی کر دیا اور یہ جملہ بھی کہہ دیا, وہ کھانے کا میدان تھا یہ علم کا میدان ہے, میں علم بھی رکھتا ہوں. تو بس امام رضا کی حدیث اپنے دنیا کے امور کو اور اپنے دین کے امور کو رازداری میں رکھو. اچھا آج ہی جو بہت میں کوشش کر رہی ہوں ہر مجلس تذکرہ کرنے کی, جو سوشل میڈیا پہ جنگ ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ لوگ اہل بیت کے فضائل کو سمجھ نہیں پاتے. اور کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ وہ ظرف ہی نہیں رکھتے کہ اہل بیت کے فضائل دل میں اتر سکیں. جس کے دل میں یہ ظرف ہوتا ہے وہ فضائل آل محمد کو سمجھ پاتا ہے. ایک فضائل کی روایت پڑھ کے مساج سے متاثر ہو جاؤں. مامون کے دربار میں جب اس نے امام رضا کو ولی عہد بنا لیا تو کیا ہوا؟ بارش نہیں ہوئی. اب جب بارش نہیں ہوئی تو جو لوگ امام رضا کی ولی عہدی سے خوش نہیں تھے, مامون کے رشتے دار, انہوں نے کہنا شروع کر دیا اسی لیے بارش نہیں ہو رہی کہ امام رضا کو ولی عہد بنا لیا. جب یہ بات مامون کے کانوں تک پہنچی, امام رضا سے کہتا ہے مولا آپ دعا کر دیں, کاش بارش ہو جائے. اچھا وہ دن تھا جمعے کا. امام رضا کہتے ہیں دوشنبہ کے دن, دوشنبہ پیر کے دن کا, پیر کے دن میں دوشنبہ کو پیر کے دن میں دعا کروں گا, اور سب کو بول دو آ جائیں شہر سے باہر. اب سب کو اعلان ہو گیا کہ امام رضا دعا کریں گے اور بارش ہو جائے گی. سارے لوگ پہنچ گئے, امام رضا ممبر پہ بیٹھے, اور ممبر پہ بیٹھ کہتے ہیں بار اللہ تو نے ہم پر اپنا فضل و کرم کیا ہے, معبود یہ لوگ ہمیں وسیلہ بناتے ہیں تیرا فضل حاصل کرنے کے لیے, تجھے میری مظلومیت کا واسطہ, بارش برسا دے. اور بارش نفع والی برسا جس سے کسی کو نقصان نہ ہو. ابھی امام رضا دعا کر ہی رہتے کہ بادل آ گئے. جب بادل آ گئے گڑگڑاہٹ ہونے لگی, بادل کڑکنے لگے تو لوگوں نے بھاگنا شروع کیا. انہوں نے کہا رک جاؤ, یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے, وہ بادل کسی اور علاقے کے لیے گزر گیا. پھر بادل آئے, پھر لوگ اٹھے کہا نہیں یہ بادل بھی تمہارے لیے نہیں ہے. 10 مرتبہ بادل آئے گزر گئے. اب جب 11ویں مرتبہ, یہ بہار الانوار کی روایت ہے, جب 11ویں مرتبہ بادل آئے, بادل کڑکنے لگے تو امام رضا نے کہا آرام سے اپنے گھروں کو جاؤ, جب تم اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ گے پھر بارش برسے گی. اور ایسے ہی ہوا, جب سب لوگ پہنچ گئے پھر بارش برسی, اور ایسی بارش ہوئی کہ سب دریا اور تالاب پر ہو گئے. اب لوگوں میں شورا ہو گیا, امام رضا کی دعا سے بارش ہو گئی. امام کا معجزہ ہے, مگر جب یہ معجزہ پورے ملک میں پھیلا تو وہ مامون کے رشتے دار جو امام رضا کے خلاف تھے, وہ ایک مرتبہ مامون کے دربار میں آئے, کہا تم نے یہ کیا کیا؟ ساحر ابن ساحر کو, یہی جملہ آپ کو بہار میں ملے گا, تم نے ساحر ابن ساحر کو تخت پہ بٹھا دیا, ولی عہدی دے دی. ارے بارش تو ہونے ہی والی تھی, یہ دعا کرتے نہ کرتے بارش کا وقت تھا, ہو جاتی, اور تم نے ان کا معجزہ بنا کے دنیا مشہور کر دیا. مامون کہتا ہے میں ان کو اس لیے اپنے دربار تک لے آیا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مدینے میں بیٹھ کے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں. میں نے ان کو ولی عہد بنا کے اپنے دربار میں بٹھا لیا کہ اگر لوگوں کو بلائیں گے تو ہماری طرف لوگ آئیں گے, مگر مجھ سے غلطی ہوئی. اب کیا کریں؟ وہ شخص کہتا ہے دربار سجاؤ اور بلاؤ ان کو, میں ان کی نعوذ باللہ توہین کروں گا. یہ سمجھتے کیا ہیں؟ مطلب کیا؟ امام کے فضائل ظرف میں اتر نہیں رہے. دربار سجا, امام رضا ہے, امام رضا کی طرف مخاطب ہو کہتا ہے یہ آپ نے کیا کیا؟ بارش کا وقت تھا, اگر آپ دعا نہیں کرتے, کوئی بھی دعا کرتا بارش تو ہو جاتی, نہ اس سے پہلے بارش کو ہونا تھا نہ اس کے بعد, یہ بارش کا وقت تھا اور آپ نے مشہور کر دیا, یہ آپ کا معجزہ ہے. امام رضا کو جلال آیا. امام رضا کہتے ہیں ہم نے مشہور نہیں کر دیا, یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہم پر. اگر دنیا کہہ رہی تو ہم دنیا کو روک نہیں سکتے, یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہم پر. تو وہ شخص کہتا ہے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے ابراہیم کا معجزہ کر دیا؟ ابراہیم نے 4 پرندوں کو کاٹا تھا, 4 پہاڑیوں پہ گوشت رکھا, چوچے اپنے ہاتھ میں بیٹھ کے بیٹھے, اور جب پرندوں کو پکارا تو وہ گوشت اوڑ کے آیا, وہ پرندے بن گئے, یہ معجزہ ہے. آپ کا معجزہ کیا ہے؟ بارش تو ہونی تھی. جیسے ہی کہا, اب وہ شخص کہتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے معجزہ کیا ہے, قالین لگا تھا دیوار پہ, آج بھی لوگ سجاتے ہیں دیوار پہ لگاتے, دیوار پہ قالین لگا تھا. بہار الانوار کی روایت اس پہ 2 شیر بنے ہوئے تھے. کہتا ہے وہ شخص کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے معجزے سے بارش ہو گئی, ان شیروں کو بولیے آئے مجھے چیر پھاڑ کر ڈالے. بولوں کہاں؟ بولیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے معجزہ کیا, امام رضا نے رخ کیا اور کہا ہے شیروں آ جاؤ اس کو چیر پھاڑ ڈالو. وہ شیر قالین سے نکلے, نکل کے دربار میں آئے और उसको ऐसे चीड़ फाड़ के खा गए, ना हड्डियां बची ना खून बचा। और जब उसको खा गए वो दोनों शेर, तो एक मरतबा इमाम रिजल कहते इमाम इस मामून को भी खा जाए। इमाम ने कहा नहीं रुक जाओ। अब जब मामून ने दरबार में बैठे हुए मौजजा देखा, गिर के बेहोश हो गया। इमाम रिजल ने कहा इसको अरखे गुलाब सुंघाओ, इसे होश में लाओ। जब होश में लाए और दोबारा वो शेर कहते मौला ए वली अल्लाह, अल्लाह के वली हुक्म क्या है आपका? इमाम रिजा कहते नहीं, जाओ अपनी असली हालत की तरफ पलट जाओ। और वो दोनों अपनी असली हालत की तरफ पलट के कालीन का शेर बन गए। ये मौजजा बताता है कि इमाम रिजा को जो चैलेंज करे, तो इमाम ने उस कालीन के शेरों को जिंदा करके बता दिया कि मौजजा खुदा हमारी जात से जाएगा। मैं कहूंगी इमाम रिजा आपकी जिंदगी में क्या रबते मसाइब के लिए रिवायत, आपकी जिंदगी में क्या मौला या इमाम रऊफ, आप तो आज तक आपके हरम में बेइंतहा मौजूदे होते हैं मौला। कोई मरीज शिफा पाता है, किसी की मुश्किल हाल होती है, और आज एक मौजा पढ़ के मसाइब की मंजिल पर आऊं। जब आज से 18 साल पहले जब इमाम रजा के हरम की तौसी हो रही थी, तो उन्होंने जर्मन के एक आर्किटेक्चर को बुलाया। जर्मन का वो माहिर ईसाई था, उसको बुलाया, इमाम रिजा के हरम में लेके गए। क्या देखो इसके इतने सहन है, ये भी सहन शिफा है, वो भी है, हम इसको मजीद तौसी करना चाहते हैं, उस जर्मन आर्किटेक्चर से कहा। अच्छा वो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं बताता हूं। अचानक उसकी निगाह उस सहन शिफा में उस जाली पे गई। कौन सी जाली? जहां पे लोग अपने आप को बांध के बैठे रहते हैं, मौला इमाम रिजा शिफा दे दीजिए। उसे देखा लोगों ने अपने आप को डोरियों से बांधा है उस जाली से और बैठे हैं। अब वो मुसलमान तो था नहीं, उसने कहा ये क्या है? अब ईरानियों ने उसे समझाने के, ईरान के आर्किटेक्चर थे, उन्होंने समझाने के लिए कहा ये हमारा डॉक्टर है और यहां लोग आते हैं इससे हाजतें मांगते हैं, वो शिफा देता है। कहा अच्छा इस डॉक्टर का नाम क्या है? कहा अली इब्न मुसर रजा। कहा मुझे इस डॉक्टर के पास ले चलो क्योंकि मेरी बेटी भी बीमार है, उसका बहुत इलाज कराया, मेरी बेटी मफलूज है। कहा ये जिंदा नहीं है। ईरानी इंजीनियर्स ने कहा ये जिंदा नहीं है। क्यों? क्या मतलब? इस पिंजड़े के पास इतने लोग बैठे हुए हैं और उससे जो सैकड़ों साल पहले मर चुका है उससे मांग रहे हैं और शिफा मिल जाती है? कहा हाँ, यहां से लोग शिफा लेकर उठते हैं। वो जर्मन इंजीनियर कहता है जब मैंने उस जाली को देखा तो मुझे लगा कि मेरा दिल खींच रहा है, मैं एकदम उस तरफ गया। जब उस तरफ गया तो मैंने देखा लोगों ने अपने आप को डोरी से बांधा हुआ है। मैंने अपने गले से टाई खोली और टाई खोल के किसी ने कहा मुझे भी बांध दो इससे, पता नहीं मुझे क्या हुआ। उन्होंने कहा अच्छा हम बांध देते हैं। जैसे टाई खोल के बांधा, एक बार ही मुझे लगा जैसे मेरा दिल फट गया है और मैंने कहना शुरू किया या अली इब्ने मुसर रजा, ये सारे लोग बैठे हैं, ए डॉक्टर आप शिफा देते हैं, मेरी बेटी मफलूज है, चल नहीं सकती, या इमाम, या इमाम यार अली रजा आप मेरी बेटी को शिफा दे दीजिए। वो कहता है ये कह के मैं इतना रोया कि जिंदगी में कभी नहीं रोया था, रोते रोते मेरा चेहरा आंसुओं से तर हो गया। और जब मैंने अपने आप को संभाला, क्या मैं यहां से जाऊं, अपने आंसुओं को पोछा, जब मैं अपनी टाई को खोलकर पलटा वहां पर जहां पे ईरानी इंजीनियर खड़े हुए थे, तो वो ईरानी इंजीनियर मेरी हालत देख रहे थे। ये इमाम रजा की जाली पर रोता हुआ आया है। आगे जैसे ही बढ़ा, ईरानी इंजीनियर कहते हैं आपका मोबाइल मेरे पास था। ईरानी इंजीनियर कहता है आपका मोबाइल मेरे पास था और ये मुसलसल बज रहा है, मैंने देखा आपकी मिसेस का फोन है। उसने कहा अच्छा दिखाओ। उसने फोन लिया, फोन मिलाया, उसकी मिसेस का फोन था, कान से लगाया, पूछा क्या हुआ? कहा उसकी बीवी कहती मुझे ये बताओ तुम कहां हो। कहा क्यों क्या हुआ? मुझे बताओ तुम कहां हो, अभी दरवाजा पे किसी ने बेल दी। जब मैंने पूछा ऊपर से कौन, कहा मैं डॉक्टर रिजा हूं, मुझे तुम्हारे शौहर ने भेजा है, दरवाजा खोलो, तुम्हारी बेटी को सेहत देने के लिए आया हूं। मैंने दरवाजा खोला, वो डॉक्टर रिजा मेरे घर में आए, मेरी बेटी को हाथ पकड़ के कहते हैं उठो बेटा तुम चल सकती हो। मेरी बेटी उनका हाथ पकड़ के खड़ी हो गई और चलने लगी। जैसे ही वो जाने लगे रुखसत हुए, मैं जब से तुझे फोन मिला रही हूं तो फोन क्यों नहीं उठाता? जब उसने अपनी बीवी का जुमला सुना, पलट के जरी को देख के कहता है या अली रजा आप है शिफा देने वाले, आपने मेरी बच्ची को शिफा दे दी, या इमाम रजा हमारे दिल के जर्ज को बड़ा कर दे। یا مولا ہم آپ کی حدیث پر عمل کر سکیں. اور مولا آپ تو آج تک معجزے دکھا رہے ہیں, کوئی مانے نہ مانے, یا امام رضا آپ امام رؤوف ہیں, اور میرے امام رضا کو جب حاکم وقت میں چاہ کے زہر دے دیں, انگور میں زہر پروئے گئے, زہر بھرا دھاگا انگور میں پرویا گیا, انگور زہر آلود ہو گئے. امام کو گھر سے طلب کیا گیا, امام رضا آئیے آپ کو دربار میں بلایا ہے. امام رضا جب جانے لگے اپنے غلام ہرثمہ سے کہتے ہیں, دیکھو میں مامون کے دربار میں جا رہا ہوں, اگر میں آؤں اور میرے چہرے پہ رومال ڈھکا ہوا ہو تو سمجھ لینا مجھے زہر دے دیا گیا, اور جب میں رومال سے منہ ڈھکا ہوا ہو تو مجھ سے کوئی بات مت کرنا. امام رضا مامون کے محل میں گئے, انگور رکھے تھے, کہ انگور نوش فرمائیے. امام نے منع کیا, نہیں میں انگور نہیں کھاؤں گا. ایک بار کی وہ ظالم کہتا ہے, کیا آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو زہر آلود کر دیا؟ کہا نہیں. جب بہت اصرار کیا تو ایک مرتبہ امام رضا نے دو دانے انگور کی زبان پہ رکھے, جیسے ہی زبان پہ رکھے امام رضا کھڑے ہو گئے, جانے لگے. وہ مامون کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں, ابھی تو آپ آئے ہیں. کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں. امام رضا اس زہر آلود انگور کھانے کے بعد جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئے, سر پہ رومال ڈھکا ہوا ہے, اب ہرثمہ نے کچھ بولنا چاہا, امام رضا نے اشارہ کر دیا. جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئے, یہ جو امام رضا کا روضہ ہے نا, یہ امام کا گھر تھا. جیسے امام اپنے گھر میں داخل ہوئے, جس مقام پر امام کو پہلی خون کی الٹی ہوئی, ایسا زہر تھا جو پورے جسم میں پہنچ کے اثر کر رہا تھا, جہاں خون کی پہلی الٹی ہوئی تھی وہیں پہ سبیل شفا بنی ہے, وہیں پہ امام رضا کے صحن میں سبیل بنی ہے. لوگ کہتے ہیں شفا کا پانی ہے. امام رضا بستر پہ لیٹے مگر تڑپ رہے ہیں. حضرت آلو ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جب تک ہم کسی کو پتا نہ لیں, میرے شوہر کو بتاؤ, میرے بچوں کو بتاؤ, میرے بہن بھائیوں کو تو بتاؤ, وہ دعا کریں گے. مگر امام رضا, امام غریب الغربا, امام زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں. نہ بہن پاس ہے, نہ بھائی پاس ہے, نہ ایک بیٹا اولاد ہے, بیٹا بھی پاس نہیں ہے. امام رضا تڑپ رہے ہیں تکلیف کے اثر سے. ایک مرتبہ غلام سے کہتے ہیں, میرا بیٹا جب آئے تو اس سے کہنا تمہارے بابا نے تمہیں بہت یاد کیا. اب یہ جملے کہی رہتی ہے کہ ایک بار بھی دروازہ کھلا, امام محمد تقی سامنے آ گئے. ہرثمہ کہتا ہے میں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا, آپ کہاں سے آئے؟ امام تقی کہتے ہیں جس خدا نے مجھے مدینے سے یہاں پہنچا دیا وہ خدا مجھے کمرے میں بھی لے آیا. اب باپ نے بیٹے کو دیکھا, بیٹے کو سینے سے لگایا, اسرار امامت کو بلند کیے, اور بیٹے سے بات کرنے کے بعد امام کی روح پرواز کر گئی. امام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا مجھے غسل و کفن تم دینا, تم نماز جنازہ پڑھانا. جیسے امام رضا کی شہادت ہوئی, امام تقی نے کہا پانی لاؤ. کہا پانی لاؤ کہ نہیں, ابھی حوض کوثر کا پانی آ گیا ہے. حوض کوثر کے پانی سے غسل دیا, کفن پہنایا, پھر امام تقی نے نماز جنازہ پڑھی اور غلام سے کہا ابھی آئے گا مامون اور نماز جنازہ پڑھنا چاہے گا, منع کر دینا. ان کے بیٹے نماز جنازہ پڑھ دی. میں کہوں گی امام رضا آپ کا امتحان بہت سخت تھا, مگر وقت شہادت ختم ہو گیا. آئے میں اس حسین کو کیسے بھول جاؤں جو وقت آخر اپنے بیٹے کو گلے سے نہ لگا سکا. بیٹا غش میں پڑا تھا, حسین کے سینے پر شمر سوار تھا, اور جس وقت امام زین العابدین مولا حسین کو 13 محرم کو معجزے سے آئے تھے دفنانے, لاش اتنی پامال ہو چکی تھی کہ چوتھے امام کہتے ہیں میں کیسے قبر میں اتاروں. ایک مرتبہ لاش حسین کو اٹھا کر چوتھے امام نے مدینے کی طرف رک کر کے کہا یا نانا رسول اللہ آئیے, کیسے جنازے کو قبر میں اتاروں, قبر میں اتر کے کوئی لینے والا نہیں ہے. نجف کی طرف رک کر کے کہا آئیے دادا علی, جلدی آئیے, کیسے میں بابا کو دفن کروں. پھر بقیا کی طرف رک کر کے کہا امام حسن آئیے, کیسے آپ کے بھائی کو دفن کروں. روایت میں ہے رسول خدا بھی آئے, علی مرتضیٰ بھی آئے, حسن مشتبہ بھی آئے, رسول نے گردن سے ہاتھ بھی لگائے, مولا کائنات سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے ہاتھ دیا, اور سر مصطفیٰ نے قدموں کے نیچے ہاتھ دیا. جناب
زین العابدین اب اتارو قبر میں، دیکھو آہستہ میرا بیٹا زخموں سے چور ہے. اللہ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارِ لہٰ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، امام رضا کے مصاحب کا واسطہ مولا. آپ امام رعوف ہے مولا، جو جو بیمار ہیں، جو کووڈ 19 کا شکار ہیں، جو ایسے کسی مرض میں مبتلا ہیں، خدا ان سب کو شفا کلی عطا فرما دے. خدا یا تجھے حسین کی ماں مادر حسین کا واسطہ، جس کے دل میں جو بھی دکھ ہے، جو بھی غم ہے، اس کے غم کو دور کر دے. خدایا ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے، ہماری آنکھوں کو وہ نور دے دے کہ ہم نور یوسف زہرا کی زیارت کر سکیں. خدایا یہ سب مومنات حاجت مند ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا کر دے. جو غیب جو بے اولاد، اس کو غیب سے اولاد عطا کر دے. جو صاحب اولاد ہیں، ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. اور خدایا جن کے بچے بڑے ہو گئے، ان کو اچھے بر عطا کر دے. جو رزق کی تنگی کا شکار ہے، رزق کشادہ کر دے. اور خدایا جو جو بیمار ہیں، فاطمہ صغرا کے صدقے میں شفا کلی عطا کر دے. عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، عزادار کی حفاظت فرما، ہمارے آئمہ کے روزوں کی حفاظت فرما. جو ظاہرین تڑپ رہے ہیں کربلا جانے کے لیے، ان کے لیے کربلا کا در کھول دے کہ وہ کربلا میں حسین کی زیارت کر سکیں. بارِ الٰہی جب امام زمانہ ظہور فرمائے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.